ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد للہ آج 31 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 242 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ فی السماوات والارض جب بھی یہ ٹرم استعمال ہو قرآن حکیم میں تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے, یہ بھی اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. ایک تو اس اعتبار سے تسبیح ہے کہ ان کی لینگویج ہے, جتنا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی, وہ سمجھتے تھے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی طرف سے جو اس پہ ظلم کیا جاتا تھا اس کی شکایت کی. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا فرماتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے جو پرندے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, مراد یہ کہ یہ زبان حال سے خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کتنا پاک ہے جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اپنی اس حیث کے ذریعے زبان حال سے, اسے ہم اردو لنگوسٹک میں کہتے ہیں, اپنے گیٹ اپ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل ہے جس نے مجھے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے. تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی, کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یعنی سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, ان کی ہم تسبیحات کو نہ بھی سمجھیں لیکن ایک اعتبار سے تو ان کی جو پرفیکشن ہے کریشن کے اندر, وہ خود بخود بول بول کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت پاک ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا. انسان بھی دیکھ لیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان اللہ کی تسبیح کرے یا نہ کرے لیکن انسان کی ہر چیز خود بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ تو کسی کا دعویٰ نہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے, یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کوئی پیدا ہو گیا ہے, سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے کہ جن میں تعلیم کی کمی ہے. ادروائز تو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمام دنیا کے ریلیجن میں موجود ہے, سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے، ایک کریٹر، پیدا کرنے والے کو تو سب مانتے ہیں. تو یہ پرندے جو ہیں یہ پر پھیلائے ہوئے یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی نماز سکھا دی ہے، اس کی اپنے رب سے مناجات اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، جس طرح کہ انسانوں کو سکھایا. حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی کی برکت سے کھانا کھاتے ہوئے اس نوالے کی تسبیح بھی اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. یعنی یہ پروفٹ کی برکت تھی، ان کی موجودگی میں اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ دکھایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا یقین کامل ہو جائے اس اعتبار سے. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب روٹی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال رہے ہو، اس میں سے اللہ کی تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہو، تو انسان کا ایمان کس لیول اور اپیکس کے اوپر جائے گا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان و علیہم السلام کا ایمان جو ہے وہ بہت پیک کا ایمان تھا، بہت چوٹی کا ایمان تھا. تو ہر مخلوق جانتی ہے جو اللہ نے اس کو تسبیحات سکھا دی ہیں اور اس کو نماز کا طریقہ. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے. ایک تو ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مخلوق جو کچھ کر رہی ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے. اتنا کامل علم ہے کہ یہ ٹریلینز کی تعداد میں مخلوقات، اس سے بھی بڑھ کر مخلوقات، اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے اعمال سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، یعنی پوری کائنات کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہر چیز کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی بادلوں کو آہستہ آہستہ ہانکتا ہے. ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، اس کے بعد ان کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اس کے بعد ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے، وہ اب ایک سائنٹیفک فنومینا ہے پازیٹو اور نیگیٹو چارج کا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بادلوں کو ٹکرا کے اس کے اندر جو ویپرز کی فارم کے اندر بارش موجود ہوتی ہے، کس طرح تہ بتہ بادلوں کے ذریعے اس بارش کو برساتا ہے، اور کس قدر بارش ہوتی ہے. یعنی اس بارش کو اگر سٹور کرنا پڑ جائے مصیبت بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوا کے اندر، اب کیا پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ڈیوائن جو ہے وہ حکم جاری ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ ہو رہی ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَال، اور وہ اتارتا ہے من جبال فیہا من برد، آسمان سے پہاڑوں کی مانند برف. یہ پہاڑوں کی مانند برف سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں جب کبھی آتش فشاں پہاڑ یہ پھٹتا ہے، والکینوز جو ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر سے کتنے وہ شعلے نکلتے ہیں آگ کے، پتھر ہوتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں، بعد میں وہ جو ہے وہ جم جاتے ہیں. تو گویا کہ وہ پہاڑ میں سے تودے نکل رہے ہوتے ہیں آگ کے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بادلوں میں سے بھی پہاڑوں کی مانند، یعنی تودے برف کے جو ہے وہ نازل فرما رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ جو برف ہے اس کو ہم سٹور کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ واٹر سائیکل بنایا ہے کہ سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی شکل میں ہم پر نازل ہوتا ہے، پھر یہ برف کی شکل میں کبھی اولوں کی شکل میں بھی نازل ہوتا ہے، اور کبھی عام جو برف ہے سنو اس کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر، پھر ان پہاڑوں پہ وہ جم کے سٹور ہو جاتا ہے، وہ ٹینکرز ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر جب گرمیوں کا موسم آتا ہے وہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ سارے دریا نکلنا شروع ہوتے ہیں. زمین کے سوتوں کے نیچے سے بھی دریا بہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا بہتے ہیں، اور ہم زمین کے اندر سے بھی پانی نکالتے ہیں، اوپر والا پانی تو سارے استعمال کرتے ہیں. ہمارا تو خود یہ پاکستان جو ہے، اور اسی طریقے سے انڈیا، یہ تو سارے کے سارے یہ وہ ملک ہیں جو اریگیشن کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں. اسی لیے دنیا کی سمجھ لیں آدھی سے زیادہ آبادی انہی ایریا میں ہے نا، چائنا کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کیونکہ انسانوں نے صدیوں کے تجربات سے یہ چیز سیکھی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے، کیونکہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے اور اس کے موسم بڑے پرفیکٹ ہیں، اس لیے یہاں پہ اتنی آبادی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ گلیشیئرز کی فارم میں اس کو سٹور کرتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے ہم اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں، یعنی زمین کے سوتوں سے نکالتے ہیں، دریاؤں سے پانی کو استعمال کرتے ہیں، الٹیمیٹلی جو فالتو پانی ہے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ویپوریٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل. اس سارے کا سارا سائیکل سورۃ الحجر میں بھی گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا تم یہ پانی کو سٹور ہی نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہے جس نے سٹور کیا ہوا پانی کو. اتنے بڑے بڑے ٹینکر کوئی بنا سکتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر پانی کو سٹور کرنا پڑے، پھر وہ انڈر گریویٹی نیچے آئے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، اس کو جمی ہوئی حالت میں رکھتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس میں سے. آج کل آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ پھر بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو اریگیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور آج کل وہ ڈیم کے پانی نکالنے بند کیے ہوئے کیونکہ بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں. خطرہ ہے کہ اگر وہ پانی نکال کے اس سے بجلی بنا لی تو باقی پانی تو ضائع ہو کے چلا جائے گا اور اریگیشن پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اس لیے پھر وہ اس موسم کے اندر جو ہے وہ عموماً ڈیم جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیم ہیں جو ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہے ہیں، اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل چل رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہاڑوں کی مانند ہم برف نازل کرتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ اس برف کے ذریعے جسے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی یہ برف جو ہے اگر کسی فصل کے اوپر پڑ جائے تو وہ فصل ساری برباد. یہ برف تو خیر چھوٹی چیز ہے، بارش بھی اگر ضرورت سے زیادہ یا بے موسمی ہو جائے تو فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسانیت کو برباد کرنا، ہمارا رحم ہے کہ ہم اتنی جو ہے وہ خرابیاں دیکھتے ہیں انسانیت سے، اس کے باوجود انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ہم برف نازل فرمائیں اور سب کو نقصان پہنچا دیں اس کے ذریعے سے، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے پھیر دیتے ہیں. یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ بجلی کی جو کڑک ہے، چمک ہے، آنکھوں کی بینائی لے جائے. یعنی یہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ، اس وقت کتنی اونچی آواز کے اندر وہ بجلی جو ہے چمکتی ہے، اور بسا اوقات وہ جنگلوں کے اوپر گرتی بھی ہے، کتنے بڑے بڑے جنگل ہیں جو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں یہ ہائی ٹینشن وائرز جتنی گزری ہوتی ہے نا 11,000 وولٹ یہ بڑے کھمبوں سے، تو آپ دیکھیں گے تین تین وائرز گزری ہوتی ہیں اور ان کے سینٹر میں بھی ایک وائر باریک سی اوپر ہوتی ہے ان سے. آپ جا کے ان کھمبوں کو بھی دیکھیے گا، یہ جو بڑے بڑے کھمبے لگے ہیں نا ان کے اوپر ایک درمیان میں وہ سب سے اوپر اس کے کھمبے کی ٹپ سے نا اوپر ایک باریک تار ہوتی ہے. باقی جو بجلی کی تاریں وہ تین اس طرف ہوتی ہیں، تین اس طرف ہوتی ہیں 11,000 وولٹ کی. وہ جو اوپر باریک سی تار گزر رہی ہوتی ہے نا اسٹیل کی وائر، وہ بیسیکلی آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، تاکہ جب بجلی گرے تو بجلی کا اصول یہ ہے کہ جو سب سے قریب کنڈکٹر ہوگا اس کے اوپر آ کے وہ پڑے گی. تو وہ بجلی کی وہ جو سٹیل کی وائر ہے اس کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے، تو وہ پھر اس طریقے سے آگے اس کو ارتھ کر دیتے ہیں تاکہ آسمانی بجلی کی وجہ سے یہ تارے بجلی کی، ورنہ تو اگر یہ نہ ہو تو جتنی دفعہ بارش ہوتی ہے نا تو آپ کی بجلی منقطع ہو جائے. ویسے اب بھی ہو جاتی ہے جب آندھی چل رہی ہو، اس کی ریزن اور ہوتی ہے کیونکہ آندھی چلنے کی وجہ سے تارے ہلتی ہیں جب، تو وہ آپس میں ٹکرائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ تارے جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گی، اور اسی وجہ سے جب تیز آندھی چلتی ہے تو بجلی پیچھے سے بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ اگر نہیں بند کریں گے تو اس کے اندر 11,000 وولٹ گزر رہا ہے تو ٹکرائے گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ 8-10 گھنٹے کے لیے فارغ آپ کی بجلی، اس سے تو بہتر ہے یہ آدھا پونا گھنٹہ کے لیے بجلی چلی جائے. تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب چاہے کسی کے اوپر گرا دے. کئی بار لوگوں کے اوپر بجلی گرتی ہے، گاڑیوں کے اوپر گرتی ہے، ٹرینوں کے اوپر گرتی ہے، اسی طریقے سے درختوں کے اوپر گرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بجلی کی چمک ایسی ہے کہ آنکھوں کی بینائی بھی لے جائے، اتنی تیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے کسی کی بینائی کو زائل کرنے کا۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو بدلتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان قدرت کی نشانیوں میں عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے۔ آنکھیں تو سب کی ہیں، جو عقل کی آنکھیں رکھتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، جو صرف جانوروں کا سا نہیں دیکھنا دیکھتے، بلکہ وہ دیکھنے کے بعد اس آبزرویشن کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک کریٹر ہے۔ گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس، خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی۔ تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر بھی دیے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اردو کے اندر ہے، سوا گھنٹے کی گفتگو۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83 بھی ہے اہل سنت پاک .com پہ، ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 64 ہے، مسئلہ نمبر 128 ہے، کئی ایک لیکچرز ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے خدا کا جو وجود ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو جو زمین پہ چل پھر رہی ہے پانی کے ذریعے۔ یہ بہت بڑا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ٹروتھ ہے جس تک بایولوجی پہنچی ہے اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ابھی تک بایو کے دو علاج ہیں جو فائنل ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں، اور نمبر دو، کوئی زندہ چیز کسی بے جان چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی، زندہ چیز سے ہی پیدا ہوگی۔ انڈا مرغی ہی دے گی، کوئی بے جان چیز انڈا نہیں دے سکتی، اس انڈے میں سے پھر آگے چوزا نکلے گا، چاہے اس انڈے کو آپ کسی مشین کے نیچے رکھیں چاہے کسی مرغی کے نیچے، لیکن یہ جو انڈا ہے نا یہ جاندار چیز ہی دے سکتی ہے، یعنی مرغی۔ یہ ہے بایولوجی کا دوسرا لا جو فائنل ہوا ہے، اسٹیبلش سائنس۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی تو اسٹیبلش سائنس جو ہے وہ قرآن حکیم کو سپورٹڈ ہوگی، باقی جو تھیوریز ہیں ہائپوتھسز ہیں ان کے اندر ظاہر وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کر رہا ہے۔ بہرحال جب وہ یہ ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے یہ ہمارے اس ریویلڈ نالج یعنی وہی کے علم کے ساتھ مل جائے گا تو ہم اس کو اسی طریقے سے قبول کریں گے، کیونکہ قرآن حکیم نے دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ایکوائرڈ نالج ہے، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یعنی سائنس کا علم، اور دوسرا ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس، ان کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں میرے بھائیو ڈیٹیل سے میں نے ایک لیکچر دیا تھا، یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے دو، بایولوجی کے اور ایک اسٹرانومی کی فیلڈ کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ یہ دونوں چیزیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ان کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے الگ سے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 144 ریکارڈ کروا دیا تھا، اور اس کا ٹاپک تھا ٹو بگیسٹ سائنٹیفک فیکٹس آف 20th century، 20th صدی عیسوی کے دو بڑے سائنٹیفک فیکٹس جو اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، تمام مخلوقات پانی سے پیدا ہوئی ہیں۔ نمبر دو، بگ بینگ تھیوری، یہ کریشن ایکس نہیلو ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے وجود بخشا ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ کائنات نہیں تھی، یہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، کچھ چیز موجود نہیں تھی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ تو یہ مسئلہ نمبر 144 اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والی چیزیں ہم نے پانی سے پیدا فرمائی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے جانداروں میں سے کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ریپٹائلز جتنے بھی ہیں. یہ سانپ جس کی ایک نمائندہ مثال ہے وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا جاتا ہے. اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور ایسے بھی ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ہاں جی وہ کون سے ہیں؟ نہیں انسان تو ہے ہی ہے, جانداروں میں اور بھی بتائیں. کینگرو کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی چار ٹانگیں چلتا ہے ویسے دو سے. یہ جو پرندے بھی ہیں اور یہ جو چمپینزی اور بندر یہ بھی دو قدموں کے اوپر چلتے ہیں. اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. وہ تو بے شمار ہیں, روزانہ دیکھنے گھوڑا گدا خچر جتنے بھی ہیں جو عموماً ہمارے آبزرویشن کے اندر ہیں وہ چار ٹانگوں والے ہیں. زرافہ ہو, شیر ہو, بلی ہو, زیادہ تر جانور جو ہیں وہ چار ٹانگوں کے اوپر. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دو والا پیدا فرمائے, پیٹ والا, چار والا. اب تو خیر یہ چیزیں آج جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں, ابھی تو سمندر کی گہرائیوں سے وہ مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو انسانیت نے پہلے نہیں دیکھی تھی. کہ ایک تو اس 21ویں صدی میں, 20ویں میں بھی نہیں, یعنی 2001 کے بعد, یعنی سائنٹسٹ سمندروں کے نیچے ایسی گہرائیوں میں گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی مخلوقات ہیں جو رہتی ہی اندھیرے میں, وہ انہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا, اور سمندر کی گہرائیوں میں. سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز اس روئے ارض کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں. 2 ملین, 20 لاکھ یہ اسپیشیز ہیں. یعنی اگر آپ گرنا شروع کریں, گھوڑا ایک مخلوق, خچر دوسری, کبوتر تیسری, چیل چوتھی, اس طرح آپ گرنا شروع کر دیں تو حیوانات کی اور نباتات کی 20 لاکھ سے زیادہ اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. کوئی ایک اسکوئر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس روئے ارض کا جس پہ کوئی زندہ مخلوق نہ ہو, یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں. ایون ہمارا یہ جو جسم ہے نا جی, اس کے اوپر بھی کتنے نا نظر آنے والے بیکٹیریاز ہیں جو پل رہے ہیں. ہمارے کھال کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جانور نہ پل رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق اس کے ساتھ جوڑ دیا. میں یہ ساری مخلوقات کا حساب میرے بھائیوں نہ کوئی فرشتہ رکھ سکتا ہے, نہ کوئی جن رکھ سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر رکھ سکتا ہے. یہ اللہ ہے جس نے ٹائنیز ڈیٹیل تک ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنا, اور پھر ان کی اتنی زیادہ تعداد, اور پھر ان کو رزق فراہم کرنا, پھر ان کے سارے معاملات کو لے کے چلنا. آپ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کو دیکھنا شروع کریں, انسان پاگل ہو جاتا ہے. ایک پروگرام اس میں لگتا ہے بلٹ فار دا کل. کئی جانور ایسے ہیں جو پیدا ہی مارنے کے لیے ہوئے ہیں یا مرنے کے لیے. یہ سارے کے سارا سرکل جو ہے, ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے, وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے, وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے, لیکن سارے جانور دنیا میں موجود ہیں, ختم بھی نہیں ہو رہے. اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سیٹل کیا. اور یہ مخلوقات انبلیویبل فگر ہے ان کا. یعنی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف حشرات الارض جو ہیں, یعنی زمین پہ بسنے والے یہ جو حشرات ہیں, کیڑے مکوڑے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے 7 ارب انسان ہیں نا, ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, ہر انسان کو 20 کروڑ, تب بھی حشرات الارض اس سے زیادہ ہے. 7 ارب انسان ہیں, ہر انسان کو 20 کروڑ, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. 7 ارب کو اگر آپ 20 کروڑ سے ضرب دیں, 1 ارب ہی نہیں کوئی گن سکتا. آپ کو پتا ہے 1 ارب گننے کے لیے ایک انسان کو 30 سال چاہیے. آپ گھر جا کے حساب لگا لیں, 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہے, 1 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے, 86,400 سیکنڈ. اگر کوئی 24 گھنٹے بھی گنتا رہے کہ ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ, تب بھی اس کو 30 سال لگیں گے 1 ارب گنتی گنتے ہوئے. یہ 1 ارب ہے, اور 7 ارب انسان, اور ہر انسان کو پھر 20 کروڑ کیڑے. وہ 20 کروڑ بھی 1/5 آف ارب بنتا ہے, 1 بلین کا 1/5 حصہ 20 کروڑ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات, اصل میں جسے خدا کا تعارف نہیں نا میرے بھائیوں, وہی شرک کر سکتا ہے. واللہ مخلوق اور خدا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. مخلوق کی کیپیبلٹی نہیں ہو سکتی
کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکے یا اس کے اوپر حکم چلا سکے. انسان تو اتنا کمزور ہے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی, انہوں نے کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا دوسری تو نہیں اٹھا سکتے, یہ انسان کا اختیار ہے. انسان تو بہت لاچار ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ اس طرح وہ مثالیں بزرگوں کی دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی کمزوری ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ایک انگریز کا موبائل ہے جی, ایک انگریز کا موبائل 10,000 کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے, تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ آپ بتائیں روحانیت اوپر ہے یا مادیت اوپر ہے؟ دو الگ چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. میں پھکی دینا ہے دیوی تانو, کیونکہ اس کا جواب چکے گی. جب اعتراض ہوگا بونگا تو جواب پھر ہوگا آگے سے فلسفیکل, پھکی والا جواب ہوگا, اینٹی وینم ہوگا, الزامی جواب ہوگا. کہ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا؟ بتائیں. ہاں تو کوئی انسان اڑ کے بتائیں. اے بزرگ جڑ داں پہ کرتے ہیں آپ اٹھ کے دسن ساڈے سامنے, یہ تو دوسروں مرے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو ہے کوڑ کباڑ چوٹ. کسی نے کاؤنٹر چیک تو کرنا نہیں ہے, چیک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو. میں آپ کو جیلم شہر کا بتاتا ہوں, یہ سلمان پارس مزار ہے نا, 1992 میں جب سیلاب آیا, یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب تھا وہ, تو یہ جیلم شہر میں, یعنی آپ دیکھیں پچھلے 100 سال کی ہسٹری لکھی ہے, اتنی بڑا کبھی سیلاب نہیں آیا. تو دریا کے کنارے مزار تھا اور اس مزار مکمل ڈوب گیا, کیچڑ سے بھر گیا. اس وقت ہم خود بھی بریلوی تھے اور ہم نے اس کی جا کے مزار کی خود صفائی کی, دھویا اس کو. لیکن آج جیلم میں لاکھوں کی تعداد میں بریلوی موجود ہیں. کوئی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی وہ کہتے 92 سیلاب آیا تھی, پانی کو نہیں سی بڑھیا مزار. میں آپ صفائی کی تھی مزار دی, ادو میں آئی بریلوی ساڈے چلو, لیکن کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 6-7 مہینے تک تقریباً 5 فٹ تک, یعنی کہ وہ اس کے اوپر لائن بھی گندگی کی رہی, اس کے بعد انہوں نے ڈسٹیمپر کروایا. لیکن یہ 6-7 مہینے سب نے دیکھا, پھر بھی کوڑ اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو میری اپنی زندگی میں 92 کتنی دور ہے, کتنے سال پرانی بات ہے, کل کی بات ہے. آج 2016 اینڈ ہو رہا ہے, 16 سال یہ لگا لیں, 8 وہ لگا لیں, 24 سال پرانی بات ہے. اور 24 سال میں کتنے بڑے بزرگ بن گئے ہیں وہ, حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. مزار پورے کا پورا کیچڑ کے اندر ڈوبا تھا, میں نے خود صفائی کی ہوئی ہے. اب مجھے تو کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں ہی ماننے کے لیے تیار, میں نے تو خود کی ہوئی ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں. تو اب یہ 24 سال کے اندر اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لیا, تو جو میرے بھائی 100 سال پرانا ہوگا اڈا بڑا کوڑ وہ بارے کاٹ لیں گے, تو جڑا 500 سال پرانا ہوئے گا اس تو وڈا کوڑ, 1000 سال ہوئے گا اس تو وڈا کوڑ. چیز ہوا جو آپ کاؤنٹر چیک کر سکے. انہیں چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کیا. یہ معجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا, وہ اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ معاملات فرمایا کرتا تھا. اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ آج بھی معجزہ کرامت کسی کے ساتھ کر سکتا ہے, لیکن وہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے فرما دے. ابھی تو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کا انکار کرنا, کل تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور الیاس قادری صاحب خواب بیان کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو جو بندی انکار کرتے تھے شیعہ انکار کرتے تھے. آج جنید جمشید صاحب کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جب طارق جمیل صاحب نے خواب بیان کیا ہے تو بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث انکار کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں جب آپ اپنے خواب بیان کرتے تھے دوسروں سے منواتے تھے, اس وقت دوسرے نہیں مانتے تھے تو آپ کو غصہ آتا تھا, تو اب آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے, آپ مانے نا خواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہوئی. یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیوں, زیارتیں ہوتی ہیں ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. آپ کی گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے بارے میں, باقی شیطان کسی اور شکل میں آ سکتا ہے, نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتا, وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے. کتنے لوگ مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بغیر داڑھی کے کلین شیو دیکھا ہے, وہ بےچارے ڈرتے ہوئے. وہ اصل میں جب آپ کو بار بار ایک چیز سوچی جائے گی تو وہی کچھ آپ کو خواب میں نظر آئے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, خواب جو ہے وہ نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے کون اس کی گارنٹی دے گا؟ اس لیے میں نے الگ سے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 6 خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. آج بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہو تب وہ خواب میں دیکھ رہا ہوگا, ادروائز نہیں. ورنہ تو میرے بھائیوں ادھر کتنے کتنے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں.
اور کوئی خواب پورا نہیں ہوا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آ کے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے پرائم منسٹر بن جانا ہے اور وہ نہیں بن رہا, تو آپ سمجھ لیں یا تو اللہ کے نبی جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ثم نعوذ باللہ من ذالک, یا وہ شخص جھوٹا ہے کہ جس نے یہ چیز بیان کی. میں یہ نہیں کہتا اس نے خواب نہیں دیکھا, خواب دیکھا ہے, ضرور دیکھا ہے, لیکن شیطان کو دیکھا. یہ اتنے کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگ جھوٹ تو نہیں بول رہے, ہم بھی کہتے ہیں میرے بھائیو, آپ کے مرے ہوئے بزرگ, زندہ بزرگ, کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا, واقعی ان کو خواب نظر آتے ہیں. ہاں یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, ورنہ تو ہر شخص ہی دعویٰ کر رہے ہیں نا جی. لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیثیں منسوب کر دی ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹے راویوں نے حدیثیں گھڑ کے بیان کر دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب نہیں بیان کیا جا سکتا, بالکل کر سکتے ہیں لوگ. تو اس طریقے سے یہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا, وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا اور وہ گمراہ ہوگا. ادروائز جسے اللہ کا تعارف ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے بھائی یہ موبائل کی جو مثالیں آپ ہمیں دیتے ہیں نا, موبائل 10,000 کلو آندہ, ان کو ہی مثال نہیں دے گا جو دنیا میں پھکی دیتی ہے نا, کہ ہاں جی یہ الیاس قادری صاحب یہ بیان کر رہے تھے. تو میں الیاس قادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہزاروں آپ کے مرید بیٹھے ہیں, یہ سارے چڑیا سے افضل ہیں؟ آپ کو نہیں, ہم کہتے سامنے لکھی ہے نا, تھی بھی نہیں اٹھ سکتے. چلو مریدین کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہوتے حضرت صاحب جڑے نے ذرا ضبط بیچنے, یہ بھی مطلب وہ ظاہر ہے جی, جب تک آپ کوئی نہ کوئی چوٹ سے کوڑ مارنا ہے, چلو یہ تو ضبط اچنے, سامنے بیٹھے نظارہ بندے بھی ضبط اچنے, انہوں نے قبض ہوئی ہے. یہ قبض علمی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, علمی قبض کی بات کر رہا ہوں. یہ قبض باقاعدہ ایک ٹرم ہے, یہ آپ قبض سے سمجھ, وہ قبض نہ سمجھے, تصوف کی ٹرم ہے قبض. یعنی صوفیاء قبض سے مراد لیتے ہیں جب ان کا دل جو ہے وہ ذرا خدا سے غافل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا غمگین کیفیت میں ہوتا ہے, اسے قبض کہتے ہیں. اور جب وہ دل ہشاش بشاش ہوتا ہے اسے بست کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کے مریدین قبض کے اندر ہیں, ہاں جی قبض بھی ثابت ہو گیا نا, اچھا یہ جو قبض کے اندر ہیں, یہ سارے قبض کے اندر ہیں, لاکھوں, کوئی ایک اڑ کے بتا دے نا, یا پھر کہ پھر یہ کہیں گے نہیں 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 چڑیا اڑ سکتی ہے, دیکھیں جی وہ چڑیا کی تو ڈومین ہے, انسان کی ڈومین. اسی طریقے سے میرے بھائیو, موبائل کی ایک ڈومین ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر بنایا ہے, اس کے اعتبار سے وہ ورکنگ کرتا ہے. کتا جو ہے اس کی سونگنے کی جو حس ہے انسان سے کئی گنا زیادہ ہے. عقاب جو ہے وہ کتنے کلومیٹر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے, ہم تو نہیں اتنی دور سے دیکھ سکتے. اب یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ عقاب انسان سے افضل ہو جائے گا, عقاب کی ڈومین اتنی. تو بات مولا علی علیہ السلام کے اس قول سے شروع ہوئی تھی کہ ایک انسان ٹانگ اٹھا سکتا ہے, دوسری نہیں اٹھا سکتا انسان, اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک لمیٹیشن رکھی ہے. تو اسی طریقے سے جانداروں کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. تو اس طرح ان چیزوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں گاڈ کے ساتھ بنتا. اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ ان بزرگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے, بھائی اللہ تعالیٰ نے کدھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی کوئی سند ہی نازل نہیں فرمائی, تم نے اپنی طرف سے کلیم کر دی ہے, اپنی مرضی سے چیزیں کلیم کر دی ہیں کہ جی یہ کر لیتے ہیں یہ کر دیں. ایک نگاہ ماری طے کر دیتا, بھائی اڑ کتنے گئے جائے نگاہ مارنے والے. ہاں جی وہ جی 1965 میں علی ہجویری جو ہے وہ راوی کے پل پہ آ کے انہوں نے انڈیا کے بم پکڑ لیے تھے. اچھا 1965 میں تو بم پکڑ لیے, اور 2009-10 کے اندر جب علی ہجویری صاحب کے مزار کے اوپر بم پھٹا اور 60 لوگ مر گئے, اس وقت کدھر تھے وہ جو قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ جا کے پل کو بچاتے رہے, تو وہاں کیوں نہیں بچایا؟ سب کچھ جھوٹ. اور وہ میں کہتا ہوں ہم کنڈیم کرتے ہیں مزارات کے اوپر, ہم بھی مزارات کے خلاف ہیں, لیکن بم مارنا یا کسی جو ہے وہ ناحق کسی کو ظلمن اس طریقے سے قتل کرنا, اس کے ہم اس قائل نہیں ہیں. نہ تو کسی مسلمان کلمہ گو کا قتل کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے. ہمارا کام صرف علمی طریقے سے اس کی گمراہی اس پر واضح کرنا ہے. باقی تکفیر والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس کے نبی کا کام ہے, ہم یہ کام اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو قتل نہیں ہم کر سکتے, اس پہ صرف علمی طریقے سے دلائل اس کے اوپر واضح کیے جائیں گے. الا یہ کہ جو بفتوی شریعت ہے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا, یا اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ ہے زانی اس کو سنسار کیا جائے گا, اسی طریقے سے جو فساد فی الارض کرنے والا ہے زمین میں, فساد فی الارض کرنے والا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو اسی میں قتل مرتد کی سزا بھی امپلائڈ ہے فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, بے شک ہم نے اتاری ہیں آیات جو کہ صاف صاف بیان فرمانے والی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس کے دونوں معنی درست ہیں، یعنی جو چاہے سیدھی راہ پہ آنا اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، یا جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ کیونکہ وہ آیت سورۃ العنکبوت کی آخری آیت جو ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے۔ ویقولون آمنا باللہ، اب میرے بھائیوں روئے سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف جا رہا ہے، جو اعلانیہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان رہے، وَبِالرَّسُولِ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ تو ایماندار ہے ہی نہیں۔ یہ بیسیکلی ظاہر ہے کہ اصحاب کے اندر ہی چھپے ہوئے ایسے لوگ تھے جو قانوناً تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ایک لیکچر دے دیا ہے، جسے شوق ہو دیکھے، اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کے کانٹیکسٹ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تین کیٹیگری بیان کی ہیں۔ نمبر 1 سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں انصار میں بھی اور مہاجرین کے اندر بھی، جو پہلے پہل ایمان لے آئے وہ تو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ دوسری کیٹیگری فرمائی پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں کہ ایک نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے کہ جو ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں دیکھے گا کہ وہ اپنے اعمال کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ تیسری کیٹیگری اور پہلی کیٹیگری، یہ تو ہیں مسلمان، اور پہلے والے پکے مومن اور تیسری کیٹیگری والے مسلم۔ مومن اللہ نے ان کو نہیں کہا، وہ مسلم ہیں۔ جسی طریقے سے سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے کہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اے نبی تم فرماؤ کہ ایمان نہیں لائے، تم اسلام لے کر آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے کہ اہل تشیعوں کا یہ جو مقدمہ ہے یہ 50% بالکل درست ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر منافقین چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر سب کے سب اصحاب کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ لگانا، یا ان لوگوں کو جو ہے وہ مترون ٹھہرانا جو پہلے دن سے اسلام کے خادم ہیں، یہ بالکل زیادتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ لیکچر آ رہا ہے، میں نہج البلاغہ سے انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات خلفائے راشدین کی شان میں انشاءاللہ پیش کروں گا، انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر، اور اطاعت اختیار کی، اور پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے روح گردانی کرتا ہے۔ یعنی یہودی تھے، اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اندر سے تو یہودی تھے، وہ منافق تھے، جب ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، اور ادروائز اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر نہیں جاتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ ڈیٹیل ٹاپک آیا ہے سورۃ النساء کے اندر، یعنی منافقین کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورۃ النساء کے اندر آئی ہے، 80 آیات سورۃ النساء کی منافقین کے بارے میں، اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے منافقت کیا ہوتی ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہیں، منافق کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، مسئلہ نمبر 34 ریکارڈ کروا دیا تھا اہل سنت پاک .com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایک فریق جو ہے وہ پھر روح گردانی کرتا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ، اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو اے نبی دیکھو گے کہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے یہ آ جائیں گے فیصلہ کروانے کے لیے، جب انہیں یقین ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کر، یعنی جب ان کو یہ یقین ہے کہ یہ حق پہ ہیں تو ظاہر ہے پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا ہے۔ جب ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ہم باطل ہیں اور مخالف کے پاس دلائل مضبوط ہیں، ہمارے دلائل کمزور ہیں، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی بالفرض فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا لیتا. ایک فاطمہ نامی عورت بخاری مسلم میں آتا ہے, بڑے اونچے خاندان سے تھی, اس کی چوری کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور لوگوں نے سفارش پیش کی تھی کہ یہ اونچے خاندان کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بات کر دی کہ شریعت کی تلوار بالکل ننگی ہے, اس میں کسی کا منصب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اصول کے اوپر بات کی جائے گی. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے, بیماری ہے, امرتابو, یا یہ اسلام کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا انہیں یہ اندیشہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے, اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حاکم نہیں مانتے, ان کے پاس فیصلہ نہیں کرواتے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حاکم بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بھی تھے اور ایک ریلیجیس پرسنالٹی بھی تھے, وہاں کے مقدمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکل کیا کرتے تھے, آپ چیف جسٹس بھی تھے وہاں کے, تو جب ان کی مرضی ہوتی آپ کے پاس فیصلہ لے جاتے اور جب مرضی ہوتی تو منافقین جو ہے وہ یہودیوں سے جا کے فیصلہ کرواتے, جی عدالت سے ہی فیصلہ کروانے تو ان سے کروا لیتے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے, تو منافقین کا کریکٹر ہے, اب اہل ایمان کا کریکٹر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. انما کان قول المؤمنین, اب اہل ایمان کا کریکٹر بیان ہونے جا رہا ہے, بل اولئک هم الظالمون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس پہ ظلم کریں گے, بل اولئک هم الظالمون, بلکہ یہ خود ظالم ہے, یہ خود گناہگار ہیں, اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم اندر سے مجرم ہیں تو فیصلہ ان کے خلاف ہی ہونا ہے. اب اہل ایمان کا کریکٹر آ رہا ہے, یعنی یہ منافقین کا کریکٹر تھا, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا کریکٹر. انما کان قول المؤمنین, ایمان والے لوگ جو ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ صرف اتنی سی بات پہ, اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے, اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی ہے فلاح پانے والے. یعنی کوئی چوں چرا نہیں کرتے, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوگا, جو اس کے رسول کا حکم ہوگا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہماری سر آنکھوں پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتا ہے, وَيَتَّقْهِ, اور اس کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اب پھر منافقین کی طرف روئے سخن ہوا اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, بڑی گاڑی قسمیں کھاتے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ, لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم ضرور قتال اور جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے مت قسمیں کھاؤ, جھوٹی قسمیں ہیں تمہاری, طاعتٌ معروفة, تمہاری اطاعت گزاریاں جو ہیں وہ تو ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں, وہ واضح ہیں بالکل, تمہارے کرتوت لوگوں کے سامنے ہیں, لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ کون منافقین بیچ میں ہیں, وہ نظر آتا تھا ان کے کریکٹر سے پتا چل جاتا تھا, عبداللہ ابن ابی کا کریکٹر بالکل کھلا ہوا تھا. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فان تولوا, اور اگر یہ روح گردانی کرے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ رسول کے ذمہ تو وہی کام ہے جو اس نے کر دیا، یعنی اس نے بتانا تھا تمہیں، اور تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا، یعنی اطاعت. یعنی نبی نے گھوٹ کے کسی کو حق نہیں پلانا کہ گھول کے اس کو پلا دیا جائے، نہیں، اس کا کام صرف دعوت دینا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ بہت اہم آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. ویسے ڈیٹیل سے میں نے اس طرح کی تمام آیات ڈسکس کی ہیں، مسئلہ نمبر 10 اور مسئلہ نمبر 11، جس میں میں نے بتایا اطاعت رسول میں اور تقلید میں کیا فرق ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. مسئلہ نمبر 9 ہے اس پہ، اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 100 ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان، اور وہاں پہ بھی میں نے اطاعت اور محبت کا جو ریلیشن شپ ہے، بعض لوگ صرف اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، بعض صرف محبت کے اوپر زور دیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا. اگر تم ان کی اطاعت اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے الفرقان ہے، آپ کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ حق پر ہے، آپ کی نافرمانی کرنے والا باطل پر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا، جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا اس نے. یہاں کہتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا جناب جنت، یہ حدیث کوئی نہیں بتاتا صحیح بخاری کی. کیٹاگوریکلی فرمایا گیا جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا، اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من نحییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے مگر کھول کر بیان کر دینا. یعنی پروفٹ کی، پیغمبر کی ذمہ داری صرف بیان کرنا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف دعوت دینا تھا. اب لوگ خود دوزخ میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ تم پتنگوں کی مانند ہو اور میں تمہارے قبر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یعنی تم پتنگے تو گرتے ہی آگ کے اوپر ہیں، اور نبی کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو دعوت کے ذریعے، پکڑنے سے مراد فزیکلی پکڑنا نہیں، مراد یہ کہ دعوت کے ذریعے میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن پھر بھی اگر کسی نے قبول نہیں کرنی تو ظاہر ہے کہ جو خود گرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو گمراہ کرے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے ذمے تو نہیں ہے مگر کھول کر صاف صاف پیغام پہنچا دینا. اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے یہ تقاضا کرتی ہے اس کے اوپر کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی جائے. انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ صرف اس ایک آیت کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا، اور وہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55. اسے آیت الاستخلاف بھی کہتے ہیں. استخلاف یعنی خلیفہ مقرر کرنا، آیت الاستخلاف خلیفہ مقرر کرنا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خلافت عطا فرمائی اس روئے عرض کی، ہمیشہ سے یہ اللہ کی سنت رہی، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس زمین کی خلافت عطا فرمائی، اور بڑے تھوڑے عرصے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے 3 براعظموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا. اس وقت کی دونوں بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر within 17 years after ہجرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 17 سال کے اندر دونوں کی دونوں جو ہے وہ ڈھیر ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کے ذریعے اس دنیا پہ اپنے نظام کو اسٹیبلش فرمایا, اور وہ آج تک نظام جو ہے اس طریقے سے تو ضرور چل رہا ہے کہ یہ جو چینج آئی, ریولوشن آئی, اس کی اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. کوئی دنیا کا ملک, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا نہ موجود ہوں, پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو, مسجدیں نہ ہوتی ہوں. یہ ریولوشن اس طریقے سے الحمدللہ جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی. تو یہ آیت استخلاف ہے, اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارا جو لیکچر نمبر 243 ہے قرآنک لیکچر, وہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 162 بھی ہوگا انشاءاللہ, اور اس کا عنوان ہوگا خلافت راشدہ کے 30 سال اہل سنت اور اہل تشیع کی پانچ پانچ احادیث کی روشنی میں. دونوں کی کتابوں سے میں پانچ پانچ احادیث انشاءاللہ پیش کروں گا. اہل تشیع کی جو ٹاپ آف دا لسٹ بک ہے نہج البلاغہ, مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے یہاں پہ سناؤں گا انشاءاللہ, اور پانچ احادیث اہل سنت کی کتابوں سے. ویسے تو میں بیسیوں بیان کر سکتا ہوں, 10 گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں نے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر کئی لیکچرز ریکارڈ کروا دیے, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں اس کو ٹارگٹ کروں گا خلافت راشدہ کے 30 سال انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ. اور خوب بھائیوں کو دعوت دیں اس حوالے سے, اگلا لیکچر کریٹیکل ہے تاکہ اس میں غیر حاضری نہ ہو, اور ظاہر ہے جو سامنے بیٹھ کے سننے کا مزہ ہے وہ ویڈیو میں نہیں ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو ویڈیو کے اوپر لیکچر دیکھ لیتے ہیں, اور واقعی یہ ہوتا ہے یہاں تو مطلب 50, 60, 80, 90, 100 تک لوگ ہوتے ہیں, لیکن ویڈیو میں آپ دیکھیں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر الحمدللہ 1000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں اس کو, اور جو آڈیو ہے واٹس ایپ کے ذریعے وہ بھی ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے, لیکن جو لوگ کم از کم قریبی علاقوں کے ہیں ان کو تو فزیکلی پریزنس اپنی شو کرنی چاہیے. تو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا اسی آیت مبارکہ کے اوپر. آج اس آیت کو صرف ترجمے کی حد تک کور کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ نون مشدد بھی ہے اور لام تاکید بھی ہے, ڈبل تاکید ہے, ضرور بالضرور ہم انہیں خلافت دیں گے زمین میں, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح کہ ہم نے جو ان سے قبل لوگ گزرے ان کو زمین پر خلافت دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, اور ہم انہیں ضرور مستحکم کر دیں گے ان کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے, جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, آج کے دن دین مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ہم ضرور بالضرور اس خوف کو بدل دیں گے امن کے ساتھ. یعنی پھر ظاہر ہے سیدنا عمر کے دور میں وہ زمانہ بھی آیا کہ ایک اکیلی عورت جو ہے وہ ہیرا شہر سے عراق سے نکلی اور وہ حج کر کے چلی گئی, راستے میں امن ہی امن تھا الحمدللہ. یعبدوننی, وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں, یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتے ہیں نہ ٹھہرائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کا نظام اسٹیبلش فرما دے گا کہ پھر خالصتاً اللہ کا نظام ہوگا, یعنی سیاست میں بھی اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہوگی اور اعمال میں بھی. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, تو جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر یہی لوگ ہوں گے اصل میں فاسق. اور اس کے بعد ناشکری کی بنو امیہ بنو عباس کی شکل میں, پھر ملوکیت تو چلتی رہی, اسلام کا پہیہ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی, لیکن اسلام کی حکومت نہیں مسلمانوں کی حکومت تھی. اب کوئی بیوقوف ہوگا وہ کہے گا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں جو ہیں اسلام کی حکومتیں ہیں, جس میں لوگ حکومت ہتھیانے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اور پھر یہاں پہ بھی مغلیہ دور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے. تو یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, حکمران مسلمان تھے, مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں تھی. اسلامی حکومت وہی 30 سال ہے خلافت راشدہ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جو ناشکری کی روش اختیار کریں گے وہ پھر فاسق ہوں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو، واطیع الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ایبسولوٹلی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، کیونکہ منافقین کے اوپر تین چیزیں بڑی بھاری تھیں. ان میں سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت تھی، یعنی وہ کہتے تھے ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو کان ان کے بھی دو ہاتھ، یعنی دیکھنے میں تو پرسنالٹی تھے نا. آج اطاعت کرنا بہت آسان ہے، جس نے یہاں بھی کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا بزرگ ہو جاتا ہے، جب سامنے ہوتا ہے لوگ اس کو گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. اب وہ دیکھیں نا بے نظیر دنیا چلی گئی تو سب اس کو محترمہ اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے رہے ہیں. مرنے کے بعد تو ظاہر پرسنالٹی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب سامنے موجود ہوتی ہے نا اس وقت پھر لوگوں کی اپنی شخصی معاملات بھی، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے انسان کو اپنے بھی مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے شخصی اطاعت بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آج اطاعت رسول کرنا آسان ہے بنسبت اس وقت کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسنالٹی سامنے موجود تھے. بڑے بڑے لوگوں کے دل ڈوب جایا کرتے تھے، ہل جایا کرتے تھے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ جب جنگ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، آج کا سمجھ لیں 1.5-2 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور ابھی وہ فتح مکہ میں مسلمان ہوا تھا معافی مانگ کے. فتح مکہ کو 4 سے 5 مہینے گزرے تھے اور حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ دے دیے. تو جو انصار صحابہ تھے پکے مومن، اللہ ان کے قرآن ان کے ایمان کے پیچھے کھڑا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ دیکھو اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ قریش کا قبیلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہمیں دینے کے جو اسلام کے مجاہد ہیں ہم، ان کو دیا ہے، ان پہ تو ان کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اب یہ کلمہ کفر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کے طور پر نہیں لیا، ظاہر ایکٹیویٹی ایسی تھی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں شخصی اطاعت کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا اور بالکل جینون ان کا ایک یعنی وسوسہ جینون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کو بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اے انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے انصار پوری دنیا ایک طرف چلے اور انصار دوسری طرف، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں نے ابھی وفات النبی والے لیکچر میں کئی احادیث یعنی انصار کے بارے میں بتائی. یہ دو ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. دوسرے انصار کے بارے میں کہ انصار تم سے صرف منافق ہی جو ہے وہ بغض رکھے گا اور صرف مؤمن ہی محبت رکھے گا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا جو انصار سے محبت رکھے، اور جو انصار سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انصار میرے بعد تم پہ باقی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا، پھر ادھر فیصلہ ہوگا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پٹکارو ان کو دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ مسئلہ نمبر 96 آپ سنیں، اس میں انشاءاللہ اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت آج کی ڈیٹ میں ایز این انسٹیٹیوشن ہم اطاعت کر رہے ہیں، شخصیت کی نہیں کر رہے ہیں، سامنے موجود نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ آسان ہے. اس وقت یہ بڑا مشکل تھی. تو یہ تین چیزیں منافقین پہ بڑی بھاری تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت، نمبر 2 قتال، ظاہر ہے جان کون دیتا ہے، اور نمبر 3 ہجرت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا. اس لیے ہجرت فرض کی گئی تھی، سورۃ النساء میں آیا کہ اب جو ہجرت نہیں کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، مرتد تصور ہوگا، ایمان ختم اس کا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دعوت لانچ کرنی تھی، اس کے لیے مین پاور ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، ایک ریولوشن اٹھنے جا رہی تھی جو 3 براعظموں میں کچھ سالوں کے اندر پہنچنے والی تھی، دونوں سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹنا تھا. تو یہ چند لوگوں کا کام تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے کام لینا نا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے لیکن اس کی سنت ہے انسانوں کے ذریعے کام لیتا ہے. تو اس لیے پھر ہجرت فرض کر دی گئی تھی کہ کوئی کدھر بھی ہے فوراً ہجرت کر کے وہاں پہنچے، نبی کے قدموں میں حاضر ہو. اسی لیے دیکھے صحابہ کرام نے کیا اتنے امیر اصحاب تھے، اور جاتے ہوئے کسی کے اوپر ایک چادر تھی، ٹھیک ہے جی، کسی کے اوپر 2 چادریں تھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر ان کو اتنا بلند مرتبہ بھی عطا فرمایا. اور پھر سورہ الحدید میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے سورہ توبہ میں آیا کہ سبقت لے گئے ہیں مہاجرین اور انصار جو شروع میں ایمان لے آئے ہجرت سے پہلے پہلے, تو ان کی سبقت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر تم پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ. اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگوں نے بزرگ بابے کھڑے کر لی ہیں, ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اون گیاں, آخر انہوں نے بھی تو اسلام سے وہ خدمت کی تھی ہے نا. تو آپ دیکھ لیں آج بھی اطاعت کرنا جن کے لیے مشکل ہے آج بھی مشکل ہے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, ہرگز خیال نہ کریں کافر کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے زمین میں. ومأواہم النار, ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. ولبئس المصیر, اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ کی آگ. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اللہ نے اپنا دین اسٹیبلش کرنا ہے چاہے کافر اس بات کا برا مانے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے, خواہ کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. انشاءاللہ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 57 پہ ہماری آج کی گفتگو کمپلیٹ ہوئی. اگلی دفعہ جو 55 نمبر آیت ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ صرف اس ایک آیت کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کروں گا. خلاف راشدہ کے 30 سال سنی اور شیعہ کتابوں کی 5-5 صحیح اسناد کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ, اور اس میں انشاءاللہ باقی اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں خلافت و ملوکیت یا الجہاد فی الاسلام, اس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.